انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا سب سے پہلے قربانی میں دوں گا. انہوں نے کہا کہ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ کی قربانی جائز نہیں, آپ کی ایک آنکھ خراب ہے. ارے بھائی وہ آنکھ خراب ہونے کی قربانی تو وہ تو بکروں کے لیے تھی, تم نے کہا وزیروں پہ لگا دی لے جا کے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, بات یہ ہو رہی تھی کہ جتنے واقعات, اور ہاں یہ جو نوجوان یہ کہتے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں کہا اللہ میاں سے کہ ایک آنکھ واپس لے لو, ایک سے دیکھیں, ایک کان واپس لے لو, ایک سے دیکھیں. بلکہ اس زمانے میں اگر آپ یہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اللہ میاں آنکھ تو ایک بھی کام دے دے گی, آنکھ واپس لے لیجیے, آنکھ کے بدلے میں کچھ انگلیاں اور بڑھا دیجیے تاکہ ٹائپ کرنے میں ذرا آسانی ہو جائے. نہیں, قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اگر 1000 جگہ موجود ہے, خدا کی قسم 1000 الگ الگ سبق دیے گئے ہیں, صرف ایک ہی سبق نہیں دیا گیا ہے. ایک جگہ سے بھی اگر آپ وہ قصہ الگ کر دیں گے تو ایک سبق ختم ہو گیا. بعض اوقات بات ایک ہوتی ہے اور نتیجے اس سے بہت سے نکلتے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک تاریخ کا جملہ نقل کرتا ہوں, میں آپ کے سامنے یہ واقعہ نقل کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیت المال میں زکات جمع ہوتی تھی, اعلان ہوتا تھا کہ جو مستحق زکات ہو وہ زکات لے جائے, لیکن کوئی زکات لینے والا نہیں تھا. یہ واقعہ میں نے سنایا. میں اس سے آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ زکات انفرادی طور پر لوگ خرچ نہیں کیا کرتے تھے, اجتماعی طور پر بیت المال میں جمع کرتے تھے. اس جملے سے یہ بات نکل آئی. اب اسی جملے کو میں پھر دہراتا ہوں, حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ اعلان ہوتا تھا کہ جو مستحق زکات ہو زکات لے جائے, لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے. اس سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی رعایا کی, مسلمانوں کی تربیت اتنی اعلیٰ کی تھی کہ جو مستحق نہیں تھا اس نے اپنے آپ کو مستحق ثابت کر کے زکات لینے کی کوشش نہیں کی. کتنی دیانت پیدا کی تھی آپ نے. آج اگر آپ اعلان کر دیں کہ جو نابینا ہوگا میں اس کو لحاف تقسیم کروں گا, نابینا ہو یا نہ ہو وہ آنکھیں بند کر کے لاٹھی لے کے چلا آئے گا تاکہ ایک لحاف تو مل جائے. عمر فاروق نے یہ دیانت پیدا کی تھی. یہ دوسرا سبق ہے. تیسرا سبق, یہی ایک جملہ میں نے نقل کیا ہے, اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مالیات کا نظام, اقتصادی نظام, معاشی نظام ایسا نظام تھا کہ ان کے نظام میں کوئی لکھ پتی اور کروڑ پتی بھی نہیں تھا, اور ان کے نظام میں کوئی فقیر اور بھوکا ننگا بھی نہیں تھا. اتنا توازن پیدا کیا تھا انہوں نے. ایک ہی جملہ نقل کیا, ایک سبق, دوسرا سبق, تیسرا سبق. قرآن کریم ایک ہی واقعے کو نقل کرتا ہے, ایک جگہ ایک سبق دیتا ہے, دوسری جگہ دوسرا سبق دیتا ہے. اس لیے کہ اگر مسلم قوم کے اندر ہماری وہ خصوصیتیں پیدا ہو جائیں اور زندہ ہو جائیں جس کے لیے قرآن کریم نے یہ واقعہ ہم کو سنایا ہے, میں سمجھتا ہوں مسلم قوم دنیا میں پھر اسی طریقے سے اپنا نام پیدا کرے گی جو آج سے 1300 سال پہلے مسلم قوم کی دھاک دنیا میں بیٹھے. یہ قصہ کیا بتا رہا ہے؟ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس قوم کے اندر ایک وقت آیا کہ جب جہاں پر قربانی دینے کا وقت آتا تھا, دین کے نام پہ, اللہ کے نام پہ قربانی دینے کا وقت آتا تھا, یہ سب کے سب عافیت پسند, آرام طلب, اپنے گھروں میں گھس کے بیٹھ جاتے تھے. پھر علماء نے لکھا ہے, یہ جملہ یاد رکھیے, جس قوم کو دنیا میں اپنے قومی نسل عین کی خاطر مرنا نہیں اس قوم کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں. جینے کا حق دنیا میں صرف اس قوم کو ہے کہ جو نسب العین کی خاطر جان کی قربانی دینے کو تیار ہو. عزت حیات سب ان قوموں کے لیے. چنانچہ ایک زمانہ آیا حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام نبی اور پیغمبر ہیں, انہوں نے کہا گرتے گرتے اتنے گر گئے ہو اتنے گر گئے ہو. یہ آپ کی اسی لندن کی پارلیمنٹ کا جملہ ہے جو چیمبرلین نے ایک مرتبہ کہا تھا. یہ کہا تھا کہ ہم گرتے گرتے اتنے گر گئے ہیں کہ اب نیچے گرنے کی بھی کوئی جگہ باقی نہیں رہی. حضرت شمویل نے کہا کہ تم اپنی ذلت اور پستی کو دیکھو, حد ہو گئی ہے, اور یہ ذلت اور پستی عروج میں تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے اندر یہ حوصلہ نہ پیدا کرو. حضرت شمویل نے کہا کہ تم اپنی ذلت اور پستی کو دیکھو, حد ہو گئی ہے, اور یہ ذلت اور پستی عروج میں تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے اندر یہ حوصلہ نہ پیدا کرو کہ مقصد کے خاطر اور اللہ کی رضا کے لیے جان دینے کو تیار. قوم نے کہا انہیں پکڑ کے جیل میں بند کر دو. حضرت شمویل کو جیل میں بند کر دیا گیا. ایک ظالم بادشاہ آیا, اور وہ ظالم بادشاہ آ کر اس قوم پہ حملہ کیا بنی اسرائیل پر, اور ایسا ذلیل کیا ہے, ایسا ذلیل کیا ہے کہ بیت المقدس خون سے بھر گیا. اور اس قوم کے پاس ایک تبرک تھا, اس کو کہتے تھے تابوت سکینہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا تھا, مسلح تھا, توریت کا نسخہ تھا. اور یہ قوم اس کو یہ سمجھتی تھی کہ اب عمل کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے, توریت کا کوئی حافظ نہیں ہے, جہاں پر ضرورت پڑے گی سن لے جائیں گے اور تابوت سکینہ کے ذریعے سے تبرک حاصل کر لیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ کی کتاب سے تبرک بھی حاصل کیا جاتا ہے. اگر قرآن کریم کی آیت پڑھ کے کسی پہ دم کیا جائے تو کوئی شریعت کے خلاف نہیں, اگر اس کا تعویذ کسی کے گلے میں ڈال دیا جائے تو دین کے خلاف نہیں. مگر سوال یہ ہے, ایمانداری سے بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم اسی لیے نازل فرمایا تھا کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوگا تو اس کے ورق کی ہوا دیا کریں گے, اور ضرورت پڑے گی تو تعویذ لکھ لیں گے, ضرورت پڑے گی تو دم کرا دیں گے؟ کیا یہی مقصد قرآن کریم کے نازل کرنے کا؟ نہ. ہاں اگر قوم یہ سمجھتی ہے کہ قرآن کریم پر عمل بھی کرنا ہے, دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے, عمل بھی کرتے ہیں, پھر آپ اور آپ کا اگر ہوا دیں الحمدللہ بائی سے برکت ہے, تعویذ دیں بائی سے برکت ہے, پڑھ کے دم کریں بائی سے برکت ہے, لیکن اگر صرف تبرک کا کام لیا جائے, جیسے ہمارے یہاں لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو ایک قرآن کا نسخہ دیتے ہیں, کہ بھائی لڑکی کو قرآن پڑھایا بھی تھا یا نہیں؟ کہ جی پڑھایا تو نہیں تھا, اچھا ہے الماری میں رہے گا, کوئی جن بھوت نہیں آئے گا گھر. یہ مقصد. وہ تابوت سکینہ اٹھا کے لے گئے. اس قوم کے پاس اب نہ توریت ہے, نہ عصائے موسیٰ ہے, نہ مسلح ہے, کچھ. فرمایا کہ وہ بقیتم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ فیہ سکینۃ من ربکم و بقیتم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون. اس میں تبرکات تھے, وہ بھی لے گئے. اب یہ قوم حضرت شمویل کے پاس گئی اور جا کے کہا اب ہم توبہ کریں, ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جب تک ہم باہر نکلیں گے نہیں, مجاہدانہ خصوصیات پیدا نہیں کریں گے, اس وقت تک ہماری ذلت کے دن ختم نہیں ہوں گے. اب آپ پیغمبر ہیں، خدا سے دعا کریں ہمارے لیے کسی لیڈر کا، کسی بادشاہ کا انتظام کریں، اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کے اب ہم جہاد کریں۔ الم تر الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ قوم اب شرمندہ ہے، اب تیری راہ میں جہاد کرنا چاہتی۔ فرمایا کہ قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا۔ اس قوم کی تاریخ تو یہ بتا رہی ہے کہ جب جب وقت آیا ہے یہ گھروں میں گھس کے بیٹھ گئے ہیں، اب ہم کیسے یقین کریں کہ یہ لڑیں گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا۔ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اس سے زیادہ ذلت کا تو کوئی وقت نہیں آئے گا کہ ہم کو ہمارے گھروں سے ہمارا کان پکڑ کے نکال دیا گیا، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا گیا، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا گیا۔ وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ نے کہا بہت اچھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو لیڈر مقرر کر دیا، بادشاہ مقرر کر دیا۔ جب حضرت طالوت کو مقرر کر دیا تو یہ قوم کیا کہنے لگی، ہم نے یہ تو ضرور کہا تھا کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت طالوت جو ہیں یہ تو ہماری قوم کے آدمی نہیں ہیں۔ اور ولم یوت ساعتم من المال قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یوت ساعتم من المال۔ دو خرابیاں ہیں طالوت میں، ایک تو خاندانی طور پر ہمارا آدمی نہیں، دوسرے یہ کہ یہ آدمی غریب ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے۔ ہم ایسے آدمی کی اطاعت کیسے کریں کہ جو ہمارے خاندان کا نہیں ہے اور جو اتنا غریب ہے؟ قال ان اللہ اصطفاه علیکم وزاده بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یوتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اب وہ بات آ رہی ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دو جواب دیے، ایک حاکمانہ ایک حکیمانہ۔ قرآن کا طرز حکیمانہ بھی ہے حاکمانہ بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے احکم الحاکمین بھی ہے۔ حکیمانہ جواب یہ ہے، دیکھو میاں جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو وہ اختلاف کی بات نہیں، تم یہی تو کہہ رہے ہو کہ تم نے طالوت کو مقرر کر دیا، یہ ہمارے خاندان کا نہیں اور یہ غریب ہے، تو یہ بتاؤ کہ جس کو بادشاہ مقرر کیا جائے کیا اس میں خاندان کا ہونا بھی ضروری ہے؟ کیا اس میں یہ ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ دولت مند ہو؟ یہ تمہارا خیال غلط ہے، تم اعتراض چھوڑ دو۔ بلکہ جس کو مقرر کیا جاتا ہے اس میں دو صلاحیتیں ہوتی ہیں اور طالوت میں دونوں صلاحیتیں موجود ہیں۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ایک تو یہ کہ اس کو حکمرانی کا طریقہ معلوم ہے، سیاست سے واقف ہے، علم ہے اس کے پاس، اور دوسرے یہ کہ قوم کے اندر اس کا وقار ہے، قوم اس کی عزت کرتی ہے۔ تو حاکم بنانے کے لیے تو یہ دو کوالیفیکیشن کی ضرورت تھی، علم بھی اس کے پاس موجود ہے، قوم بھی اس کی عزت کرتی ہے اور اس کا وقار موجود ہے، اس لیے ہم نے اس کو مقرر کیا، وہی مناسب تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیار کر کے محبت سے سمجھایا۔ آگے حاکمانہ جواب سنیے، فرمایا کہ واللہ یوتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے طالوت کو جو سلطنت دی ہے کیا تمہاری جیب سے چھین کے دی ہے؟ کیا تمہاری ملکیت ہے؟ اللہ کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا
ہے صاحب سلطنت بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے۔ خبردار جو تم نے اعتراض کیا، تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ واللہ یوتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ تالوت مقرر ہو گئے، بس اب یہ قوم روانہ ہوئی ہے، یہ قوم روانہ ہوئی ہے جہاد کے لیے۔ جب یہ قوم روانہ ہوئی، تالوت کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر یہ قوم لڑنے کے لیے جا رہی ہے، فرمایا کہ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، آگے ایک نہر آ رہی ہے پانی کی، وہاں تمہارے دو امتحان ہوں گے۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر دنیا کی کسی قوم میں یہ دو جوہر اگر موجود ہیں، چاہے وہ تعداد میں تھوڑی ہو، وہ دنیا پہ چھا کے رہے گی، اور اگر وہ یہ جوہر اس میں موجود نہیں ہے، تو یہ سمجھنا کہ یہ قوم بیمار ہے۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی۔ ایک تو آزمائش ہوگی تمہارے صبر کی، تم دھوپ میں چلو گے، پانی کی صاف شفاف نہر پہ پہنچو گے، اللہ کا حکم یہ ہے پیاس پر صبر کرو، پانی مت پیو، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ ایک دوسری آزمائش یہ ہے کہ خدا کے حکم کا احترام تمہارے دل میں ہے یا نہیں، یہ دوسری آزمائش ہے۔ جنرل اکبر جو لیاقت علی مرحوم کے زمانے میں کمانڈر ان چیف ہوا کرتے تھے، اکثر فوجوں میں مجھے بھی لے جاتے تھے، وہ زمانہ بڑا اچھا خیر کا زمانہ تھا، وہ کہا کرتے تھے فوجیوں سے، اگر تم نے شراب نہیں چھوڑی تو تم سپاہی ہو سکتے ہو، فوجی ہو سکتے ہو، مجاہد نہیں ہو سکتے۔ شراب پینے والا کبھی مجاہد نہیں ہو سکتا ہے۔ آج اس نہر کے اوپر تمہاری دو چیزوں کی آزمائش ہے، ان کے نام سن لیجئے، ایک صبر، دوسرے تقوی۔ بس یہ ہے کامیابی کے گر۔ اللہ تعالیٰ تمہارا یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تم تکلیفوں پہ صبر کے عادی ہو یا نہیں، اور اگر نازک مزاجی ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زنانوں کو کبھی انسانوں پہ مسلط نہیں کرتا ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب جہاد کرنے کے لیے نکلے تو لکھنؤ کے ایک نواب صاحب تھے، انہوں نے کہا جی میں بھی جہاد کو چلوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی آؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لکھنؤ کے نواب صاحب بڑے نازک مزاج کے تھے، ساتھیوں سے کہہ دیا کہ یہ نواب صاحب جو ہے میرے ہی ساتھ کھانا کھائیں گے، تم نہیں کھلاؤ۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ مولانا ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو مولانا نے زور سے لے کے یوں ناک اپنی صاف کی۔ نواب صاحب نے تو کبھی زندگی بھر یہ منظر نہیں دیکھا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ کر کے کھڑے ہو گئے، کھانا نہیں کھاؤں گا میں۔ مولانا اپنا سر جھکائے بیٹھے رہے، ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ نواب صاحب بھوکا ہے، اسے کھانا نہیں کھلانا، میرے ہی ساتھ کھائے گئے۔ دوسری مرتبہ آئے تو پھر کھانے پہ بیٹھے تو مولانا نے زور سے آہ کر کے ادھر تھوپ دیا، نواب صاحب پھر چٹک کے کھڑے ہو گئے، لا حول ولا قوت، کیا آپ کرتے ہیں، یہ مجھ سے تو کھایا نہیں جاتا کھانا۔ مولانا پھر اپنا کھانا کھانے لگے، دو وقت کے بھوکے، تیسرے وقت پھر آ کے بیٹھے تو مولانا نے پھر کھنکارا، نواب صاحب فرماتے ہیں اب اگر آپ پخانا بھی پھر دیں گے تو میں بغیر کھانا کھائے نہیں اٹھوں گا، میں دو وقت سے بھوکا ہوں۔ مولانا نے کہا نواب صاحب معاف کیجئے گا، میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا، مگر مجھے یہ بتانا تھا آپ جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں، پھولوں کی سیج پہ لیٹنے نہیں آئے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اسے نزاکتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، آپ کی یہ نزاکتیں چل نہیں سکتی تھیں اس لیے میں نے آپ کو پریشان کیا. فرمایا کہ ناز پرورد تناہم نبرد راہ بعشق, ناز پرورد تناہم نبرد راہ بعشق, عاشقی شیو اے رندان بلا کش باشد. جو مصیبتوں پہ صبر کرنا نہیں جانتا اس کو یہ لفظ چھوڑ دینا چاہیے کہ میں عاشق ہوں. عاشق کا لفظ استعمال کرنا توہین ہے. فارسی کا ایک بڑا اچھا شعر ہے, فرمایا کہ عاشقی کی دکان جو ہے یہ چھوٹے موٹے پیسے سے نہیں لگتی, اس کے لیے بڑے سرمائے کی ضرورت ہے. دکان عاشقی را بسیار مایا باید, دکان عاشقی را بسیار مایا باید, دل ہا اے ہم چو آتش چشمہ چو رود بارے. جس کا دل بھٹی کی طرح سلگ رہا ہو, جس کی آنکھیں برسات کے نالوں کی طرح بہ رہی ہو, وہ عشق کا دعویٰ کر سکتا. آپ نے دیکھا آج نہر کے اوپر آئے ہو, ہمیں معلوم ہے تمہیں پیاس لیں, مگر ایک تو تمہیں یہ دکھانا ہے کہ ہم پانی پہ صبر کر کے دکھا سکتے ہیں ایک, پھر دوسرے تمہیں یہ دکھانا ہے کہ خدا کا یہ حکم ہے, خدا کے حکم کا احترام ہے یا نہیں ہے. اگر یہاں کامیاب ہو گئے تو یہ سمجھنا ساری کامیابیاں تمہارے لیے ہیں. میرے دوستو ہماری تاریخ کے ماضی کے اوراق ذرا الٹ کے دیکھیے. ہندوستان کے اندر ہماری حکومت رہی, یہ دور رنگیلے شاہ کا دور ہے. یہ وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر رنگیلے شاہ چلے میں جاتے تھے, جس طرح عورتیں چلے میں جاتی ہیں اس طریقے سے ان کے باقاعدہ بچہ ہوتا تھا.